دعوتهم إلى يوم اللقاء الله. أما بعد، وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه، والصدقة دواء منجه، وآمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في عاجلهم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد. حکمت ششم نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کا حکیمانہ فرمان آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے. تین جملے اس حکمت کے اندر حضرت نے بیان فرمائی ہیں، جو حکمت عملی ہے انسان کی زندگی کے لیے، مومن کی زندگی کے لیے. پہلا جملہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ جو بھی خود پسندی کا شکار ہوگا، خود خواہ ہوگا، دوسروں کی نفرت کا شکار بنے گا. خود پسند سے ہمیشہ دوسرے نفرت کرتے ہیں. دوسرے جملے میں فرمایا کہ صدقہ کامیاب ترین و موفق دوا ہے ہر بیماری کے لیے. آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کہ تین بیماریاں ہیں جو صدقے سے درست ہوتی ہیں: انسان کی نفسانی بیماریاں، روحانی بیماریاں جیسے حسد، بخل، کینہ، تنگ دلی، تعصب، خودخواہی، یہ صدقے سے دور ہوتی ہیں یہ بیماریاں. دوسری بیماریاں جسمانی ہیں، انسان اگر صدقہ دے تو ان بیماریوں سے بھی نجات پاتا ہے. ہلکا سا ایک معمولی سا اشارہ ہوا تھا صدقے کی تاثیر کے متعلق. اور تیسرا اور اہم شعبہ صدقے کا، جن بیماریوں کا علاج ہے صدقہ، اجتماعی و سماجی بیماریاں. البتہ چونکہ یہاں اس کلام نورانی میں حضرت نے صدقہ کو وہ عنوان دوا ذکر کیا ہے، اس لیے بیماریوں کے علاج کے تین شعبے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے ہیں. صدقے کے دوسرے پہلو کہ صدقہ انسان کو بلاؤں سے بچاتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، حوادث سے بچاتا ہے، طول عمر کا باعث ہے، وسعت رزق کا باعث ہے، یہ دیگر پہلو ہیں صدقے کے. لیکن یہاں چونکہ اس کے دوا ہونے کی طرف اشارہ ہوا تھا اس حکمت میں، اسی پہلو کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. صدقہ سے مراد بھی فقط چند پیسے اور روزگاری کسی فقیر کو دے دینا نہیں ہے. صدقہ اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کی صدق کی گواہی ہو، سچائی کا ثبوت ہو، یعنی جو زبان پہ لاتا ہے وہ دل میں بھی ہو اور جو دل میں ہے اس پر عمل بھی کرے. اس عمل کو صدقہ کہتے ہیں جو انسان کی صداقت کا شاہد و ثبوت ہوتا ہے. صرف مال کے اندر منحصر نہیں ہے صدقہ، متعدد اعمال ہیں جن کو صدقہ کہا گیا ہے. جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے اس سب کو راہ خدا میں انفاق کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے. صدقات مالی بھی ہیں اور غیر مالی بھی ہیں. یہاں یہ نقطہ اشارہ کر دیا جائے تو شاید مناسب ہوگا کہ عموماً صدقات کو ضائع کر دیا جاتا ہے گداؤں کو دے کر. صدقات مستحقین و فقراء کو دینے چاہیے، نہ گدا کو دینے چاہیے. اکثر فقراء کا حصہ ہم غیر فقراء میں بانٹ دیتے ہیں، اس ذہنیت کے ساتھ کہ یہ بھی فقراء میں سے ہیں. فا فقیر میں اور گدا میں فرق ہے. فقیر مستحق کو کہتے ہیں، محتاج کو کہتے ہیں، ضرورت مند کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کافی مال و وسائل نہ ہوں، اس شخص کو فقیر کہتے ہیں. اب بعض بالکل ہی فقیر ہیں، یعنی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، بعض کچھ ضروریات اپنی پوری کر سکتے ہیں لیکن کچھ دوسری ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی. صدقات ان کا مال ہے، فقراء کا مال ہے، مستحقین کا مال ہے. گدا یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے، چوکوں میں کھڑے ہوئے، چوراہوں میں کھڑے ہوئے، دروازوں پہ آ جاتے ہیں، یہ پیشہ ور ہیں. ممکن ہے ان میں بھی کوئی ایک آدھ فقیر ہو، لیکن ان کا پیشہ ہے گدائی، مانگنا ان کا پیشہ ہے، ذریعہ درآمد انہوں نے بنایا ہے، اور دینے والے سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. اگر ان کی زندگیوں کو کھولا جائے، ٹٹولا جائے، کریدا جائے، ان کے اگر اکاؤنٹس چیک کیے جائیں، کمپنیاں ہیں اس وقت بنی ہوئی باقاعدہ جو مختلف علاقوں سے ان کو اکٹھا کرتی ہیں، گداؤں کو، اور ان کو اپنے اپنے ایریے دے دیتے ہیں کمیشن پہ، ان کو کمیشن دیتے ہیں، اصل پیسہ کمپنی لے جاتی ہے. اس کی متعدد مثالیں ہیں، آپ خود بھی کسی ایک گدا کو زیر نظر رکھ کر تصدیق کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے. کبھی بھی آپ اپنا ذاتی مال جسے مرضی ہے دے دیں، اگرچہ اس کا بھی حساب ہوگا کہ وہ کہاں خرچ کیا ہے، لیکن فقیر کا مال، فقیر کا حصہ کبھی گدا کو نہ دیں. وہ شخص گدا ہے جو ضرورت مند بھی نہیں ہے اور دوسروں کے گھروں پہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے. فقیر کو قرآن نے حکم دیا کہ فقیر عفیف ہوتا ہے، باعفت ہوتا ہے. غنی کو کہا گیا کہ تم اپنا مال لے کر فقیر کے در پہ جاؤ، فقیر کو نہیں کہا گیا کہ تم مانگنے کے لیے امیر کے در پر آؤ. فقیر کا کام نہیں ہے معاشرے کا یا محلے کا امیر ڈھونڈنا، امیر کا کام ہے اپنے محلے کا فقیر ڈھونڈنا. میرے محلے میں کون فقیر رہتا ہے؟ اور قرآن نے فرمایا فقیر وہ ہیں، مستحق فقیر وہ ہیں جنہوں نے اپنا ظاہر ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ ان کو بے نیاز و غنی سمجھتے ہیں، لیکن ہیں وہ محتاج. ان کو تلاش کرو، ان کی ضروریات زندگی پوری کرو. جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں، جن کے پاس اپنی بیٹیوں کو بیانے کے لیے پیسے نہیں، جن کے پاس اپنے بیمار کے علاج کے لیے پیسے نہیں، یہ جو خیابانوں پہ اور روڈوں پہ گھومتے رہتے ہیں، یہ گدا ہیں. صدقہ فقراء کو دیں، صدقے کا مصرف فقراء ہے. تیسرا جملہ، یہ گفتگو اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن عرض کیا کہ چونکہ اس حکمت کے اندر فقط صدقے کے دوا ہونے کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ الصدقہ تو دوا ان منجح، کامیاب دوا و موفق دوا، ہر بیماری کی صدقہ ہے، صرف اس حد تک آپ کی خدمت میں بیان پر اکتفا کیا ہے. لیکن نہج البلاغہ کے اندر ہی اور روایات کے اندر صدقے کے دوسرے پہلو بھی ذکر کیے گئے ہیں. تیسرا جملہ اس حکمت کا اور تیسرا حصہ، حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں عمل کرتا ہے، عاجل میں یعنی اس دنیا میں جو عمل کرتا ہے، اس کا عمل آخرت میں اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ عَيُنِهِمْ فِي عَاجِلِهِمْ. پہلا عاجل ہے عین کے ساتھ اور دوسرا الف کے ساتھ ہے عاجل. عاجل یعنی دنیا، یہ دنیا جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، موت سے پہلے کا عالم. اجل و عاجل یعنی موت کے بعد کا عالم. ایک بہت اہم نقطہ اس حکمت کے اندر حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ عباد خدا، بندگان خدا جو عمل کرتے ہیں، اس عمل کی حقیقت کیا ہے، اس عمل کا تعلق عمل کرنے والے کے ساتھ کیا ہے، اور اس عمل کا نتیجہ کیا ہے. یہی اگر راز سمجھ میں آ جائے، یہ راز ہے جو علی علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں اس حکمت کے اندر. اور انہی رازوں کو سمجھنے کے لیے حضرت حسرت کیا کرتے تھے کہ اے کاش میری حکمت و علم سمجھنے والا کوئی پیدا ہو جاتا، مل جاتا مجھے. انہا ہونا لعلما جما، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے اور حسرت سے فرماتے انہا ہونا لعلما جما، یہاں علم کا ایک سمندر ہے، جم غفیر علم ہے. لو وجدت لہ حملا، اے کاش اس علم کو اٹھانے والا کوئی مل جاتا. ہر جملہ نہج البلاغہ کا در حقیقت ایک راز ہے دین کا اور حقیقت حیات انسانی کا. یہ راز اگر کھل جائے ہم پر، ایک جملہ بھی اگر کھل جائے ہم پر حقیقت اس کی، انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. یہی ایک جملہ نہج البلاغہ کا، اگر یہ ایک جملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اعمال العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی عاجلہم، انسان کی زندگی عملاً بدل جائے گی، ہر ایک کی زندگی عملاً بدل جائے گی اگر یہ جملہ کھل جائے ہم سے، یہ راز سربستہ واضح ہو جائے. اعمال کی کاہلی و سستی اور بے عملی اور بد عملی اس وجہ سے انسان سے ہوتی ہے چونکہ اسے نہ اپنی حقیقت معلوم ہے نہ اپنے عمل کی حقیقت معلوم ہے. عمل کا اثر اپنی ذات پر اور عمل کا تعلق اور رابطہ عمل کرنے والے کے ساتھ یہ معلوم نہیں، جس کے نتیجے میں انسان یا بے عمل ہوتا ہے یا کاہل و سست ہوتا ہے یا بد عمل بن جاتا ہے. بعض اوقات انسان پڑھ لکھ بھی جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، دانا بن جاتا ہے، لیکن بد عمل یا بے عمل ہوتا ہے. حدیث میں بھی ہے، حدیث نبوی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو طبقوں نے، دو قسم کے لوگوں نے، دو گروہوں نے میری کمر توڑ دی ہے. دو قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک عالم بے عمل نے جو علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا اس علم پر، اور دوسرا وہ عمل کرنے والا جس کو علم نہیں ہے. عالم متحدق و جاہل متنسق، ایسا جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتا، بے عمل انسان. اس نے، رسول اللہ فرماتے ہیں میری کمر توڑ دی ان دونوں نے. کمر توڑنا محاورہ ہے، یعنی میری ساری زحمت ضائع کر دی انہوں نے. جیسے اگر کوئی شخص محنت کر کے، مشقت کر کے، کوششیں کر کے، خون پسینہ بہا کے سرمایہ اکٹھا کرے، کوئی کاروبار شروع کرے، اور اس کا نکمہ اور نااہل بیٹا اس سارے کاروبار کو ڈبو دے، نقصان کر دے، ایسے موقع پر وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، یعنی عمر بھر کی میری زحمت اس نے ڈبو دی ایک جگہ پر. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو جتنی زحمت میں نے کی، جتنی مشقتیں میں نے جھیلی، جتنے مصائب میں نے اور میری آل نے برداشت کیے، عالم بے عمل ان سب کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. اس لیے کہ جو کچھ ہم بتانا چاہتے ہیں، جو کچھ ہم سمجھانا چاہتے ہیں، جس چیز پر ہم حساسیت ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اسی سے اس بے عمل عالم نے حساسیت ختم کر دی ہے، اور اسی سے اس جاہل نے حساسیت ختم کر دی ہے. آج جتنے بھی منحرف لوگ ہیں اپنے انحرافات کی، خصوصاً مذہبی اور دینی طبقے کے اندر، اگر کوئی کجی آ جائے، بد عملی ہو، بے عملی آ جائے، اس کو نسبت دیتے ہیں کسی بے عمل عالم کی طرف، دلیل کے طور پر اور گواہ کے طور پر، شاہد پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی تو کرتا ہے یہ کام، وہ فلاں مولانا بھی تو یہ کام کرتا ہے. یہ جملہ کہ فلاں عالم بھی یہی کام کرتا ہے جو میں کر رہا ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری میری زحمت کو ضائع کر دیتا ہے. علم ہے اس کے پاس، موجود ہے، لیکن عمل نہیں کرتا یہ انسان. چونکہ علم چراغ ہے، علم روشنی ہے، لیکن عمل کے لیے انسان کو ذرا روشنی سے آگے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے. عمل کے لیے محرک کی ضرورت ہے، صرف روشنی کافی نہیں کچھ کرنے کے لیے جب تک محرک موجود نہ ہو. اگر پختہ انسان ہو، بالغ انسان ہو، رشد یافتہ و باشعور انسان ہو، اس کے سامنے جب حقیقت عمل کھل جائے، انکشاف حقیقت عمل محرک بن جاتا ہے. لیکن اگر اتنا بالغ و باشعور نہ ہو، حقیقت عمل کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، اس کے لیے محرک باہر سے پیدا کرنا پڑتا ہے، باہر سے اس کے لیے محرک ایجاد کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ عمل کرے. اگر انسان عبادت کی حقیقت کو سمجھتا ہو، کھل جائے حقیقت عبادت، یہی محرک بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ عمل ہے کیا چیز، عمل کا نتیجہ کیا ہے، اور عمل کا اثر عمل کرنے والے کے اوپر کیا پڑے گا. اور اگر یہ راز اس پر نہ کھلے، اس کے لیے باہر سے کوئی کشش اس عمل کے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے تاکہ اس بیرونی کشش کے ذریعے سے وہ عمل انجام دیتا رہے. وہ ممکن ہے دنیاوی ہو، ممکن ہے اخروی ہو. اگر انسان کو حقیقت تعلیم معلوم ہو جائے کہ تعلیم کے اندر، علم کے اندر کیا خصوصیت و کیا خوبی ہے، وہ علم میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، یہی محرک بن جاتا ہے علم کے حصول کا. لیکن اگر نہ ہو یہ حقیقت، اور انسان اتنا پختہ اور باشعور نہ ہو، اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے اس کو دوسرے محرک کے ذریعے سے دھکیلا جاتا ہے علم کی طرف. جیسے چھوٹا بچہ جو اسکول نہیں جاتا، پڑھنا نہیں چاہتا، اس کو ماں باپ کھلونوں کا وعدہ دے کر اور چاکلیٹ کا وعدہ دے کر، ٹافیوں کا وعدہ دے کر، اس کی خواہشات کے مطابق اس کی پسندیدہ چیزوں کا وعدہ دے کر اس کے اندر محرک پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ پڑھنے کی طرف جائے، مائل ہو تعلیم کے اوپر. لیکن ایک باشعور انسان، پختہ انسان، اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو ٹافیوں کے وعدے دیے جائیں، اس کو چاکلیٹ کے وعدے دیے جائیں، اس کو کھلونوں کے وعدے دیے جائیں. یعنی یونیورسٹی جانے والا ایک اسٹوڈینٹ، اس کو بھی ماں باپ صبح روز چاکلیٹ دیں تاکہ وہ یونیورسٹی جایا کرے، واپسی پر اس کو اس کی پسندیدہ ڈش پکا کے دیں تاکہ وہ روز کالج جائے، یونیورسٹی جائے. چھوٹی عمر کے بچے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، چونکہ نابالغ ہے، ناپختہ ہے، خام ہے، اس کو بیرونی محرک کی ضرورت ہے. لیکن جس کے اندر شعور آ جائے، شعور پنپ جائے، رشد آ جائے، وہ صرف مقصد کو دیکھ کر یہ کام کرتا ہے، مقصد اس کا محرک بن جاتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے کام انجام دیتا ہے. ممکن ہے کسی کے اندر علم آ جائے لیکن اس کے ساتھ پختگی نہ آئے، شعور نہ آئے، بلوغ نہ آئے، یہ انسان عمل نہیں کرتا، عالم بھی عمل بن جاتا ہے. اور بعض اوقات جاہل عمل کے میدان میں کود پڑتا ہے درحالی کہ اس کو علم نہیں ہے، عمل کے بارے میں حقیقت عمل کو نہیں جانتا، وہ تاثیر عمل و رابطہ عمل نہیں سمجھتا. یہ بھی وہی نقصان کرتا ہے جو عالم بھی عمل کرتا ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال و اچھے اعمال وہ اس طرح سے ہیں جس طرح ہم دنیا میں جو اعمال انجام دیتے ہیں اور ان کا معاوضہ لیتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جن کا معاوضہ ملتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن کی سزا ملتی ہے. اگر غلط کام کریں تو جیل جانا پڑتا ہے، یا سرزنش سننا پڑتی ہے، اور اچھا کام کریں تو معاوضہ ملتا ہے، معاوضہ پیسے کی صورت میں ملتا ہے یا کسی اور شکل میں، شاباش کی شکل میں معاوضہ مل جاتا ہے. یہی باعث بنتا ہے کہ انسان عمل کے میدان میں سست ہو جائے، عمل کی اہمیت کم ہو جائے انسان کے اندر، عمل کی نسبت لاپرواہ ہو جاتا ہے انسان. یہ ہمارا دنیا میں نظام ہے عزیزان، جو عمل ہم کرتے ہیں اس عمل کا ایک معاوضہ انسان کو ملتا ہے. مثلا عموماً یہی عمل جو ابھی ہم انجام دے رہے ہیں، فرض کریں ایک شخص ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کر رہا ہے، اس خطابت کرنے کا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ خطابت کروں گا مجھے معاوضہ ملے گا. سننے والا یہ خطابت سن رہا ہے اس ذہنیت کے ساتھ کہ سننے کا، جو کہ سننا بھی ایک عمل ہے، اس سننے کا بھی اس کو معاوضہ ملے گا، لیکن وہ ثواب ہے. بولنے والے کو دنیا میں معاوضہ مل جاتا ہے، سننے والے کو آخرت میں معاوضہ مل جاتا ہے. معاوضے کے لیے سنتے ہیں. اگر غلط بات ہو جائے، غلط عمل ہو جائے، چوری کوئی کر لے، اگر پکڑا جائے، اس کو عدالت لے جاتے ہیں، کیس بنتا ہے اس کے اوپر، اور چند روز اس کو جیل میں گزارنا پڑتے ہیں. یہ اجر اور معاوضہ اور سزا، یہ جزا اور سزا دونوں جو دنیا میں ہمارے رائج ہے نظام، اسی کی وجہ سے انسان عمل کی وادی میں سست ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل، ہر عمل ایسا ہی ہے، دینی عمل ایسا ہی ہے، اور جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں وہ عمل تین حالتوں سے خالی نہیں، یا اس عمل کا کوئی معاوضہ ہے، یا اس عمل کی کوئی سزا ہے، یا نہ معاوضہ ہے اور نہ سزا ہے. واجب عمل اگر ہے مستحب، اس کا معاوضہ ہے، حرام اور مکروہ ہے اگر، اس کی سزا ہے. لیکن اگر مباح عمل انسان انجام دے رہا ہے، اس کی نہ سزا ہے نہ جزا ہے. عام ہمارے ذہن میں یہی تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اعمال کو نتیجے کے لحاظ سے ان تین کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں ہم، لیکن حقیقت عمل ایسے نہیں ہے. ہم جو عمل بھی انجام دیتے ہیں، واجب ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، مستحب ہو، مباح ہو، عمل دنیاوی ہو یا عمل دینی ہو، عمل عبادی ہو یا عمل غیر عبادی ہو، وہ عمل آپ نے اپنے لیے کیا ہو، وہ عمل کسی کے لیے کیا ہو، جو بھی انسان سے عمل سرزد ہوتا ہے، اس کی حقیقت یہ نہیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. جو عمل بھی، عمل کی بھی ہم سے جو سرزد ہوتے ہیں، وہ اعمال جو ہم پورے وجود سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو زبان سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو آنکھوں سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو کانوں سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو پاؤں سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو ہم ذہن سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو ہم تفکر سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو ہم دل سے اور قلب سے انجام دیتے ہیں. یہ سب اعمال کی ہی فہرست ہے. جوارحی عمل اور جوانحی عمل کہا جاتا ہے. جوارحی عمل یعنی ظاہری ہوا سے، پنجگانہ سے جو ہم عمل کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سے اور زبان سے جو کچھ کرتے ہیں، اس کو عمل جوارحی کہتے ہیں. اور وہ عمل جو ہم ذہن سے انجام دیتے ہیں، فکر سے انجام دیتے ہیں، خیال و تفکر و دل سے انجام دیتے ہیں، اس کو جوانحی عمل کہتے ہیں. یعنی اس عمل کو انجام دینے کے لیے ہم آلات جسمانی اور اعضاء و اجزاء استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے عمل انجام دیتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، ذہن میں جو وسوسے آتے ہیں، ذہن میں جو کچھ ہم گزرتا ہے ہمارے ذہنوں میں، یہ سب کا سب ہمارا عمل شمار ہوتا ہے. یہ نیتیں ہمارا عمل ہے، ارادے ہمارا عمل ہے، سوچیں ہمارا عمل ہے، لیکن یہ عمل ہم نے ہاتھ سے انجام نہیں دیا. عمل کیسے ہے انسان کے سرزد کیسے ہوتا ہے اور عمل کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں گریز لگانی پڑے گی حقیقت انسان کی طرف، کہ پہلے تھوڑا سا انسان سمجھ میں آئے تاکہ عمل اور انسان کا رابطہ سمجھ میں آئے. مختصر عرض کرتا ہوں، یہ گفتگو چونکہ بارہا ہو چکی ہے، سماعت فرما سکتے ہیں آپ دوسرے منابع جو موجود ہیں کیسٹ سیڈی سے یا نیٹ سے، مفصل گفتگو کی ہے بعض مواقع پر، یہاں وقت نہیں، خصوصاً آخری فرصت ہے ہمارے پاس اس مجلس میں. لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے، سب سے زیادہ ضروری وہ نقطہ جس کو ہم توجہ کریں سب مل کر، جس پر زیادہ وقت لگائیں، وہ یہی نقطہ ہے جو عرض ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں. ہم کیا ہیں؟ انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو دوسری مخلوقات سے منفرد پیدا کیا ہے، الگ تھلگ بنایا ہے. یہ وہ جملہ یا وہ مطلب ہے جسے صبح و شام ہمیں تلقین کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ساری عمر کے لیے اس کو پلے باندھنا ہے. یہ راز کھلے گا، باقی حقائق آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. انسان کو خدا نے دوسرے موجودات و مخلوقات سے الگ بنایا ہے. مختصر عرض کر رہا ہوں، انسان کا جو امتیاز ہے دوسرے مخلوقات پر اور جو برتری ہے انسان کو حاصل دیگر موجودات پر، وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو خدا نے بنا کے بھیجا ہے، انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے. جب بھی فرصت ملے اس پہ غور کرنا، گھر میں جا کر، دفتر میں جا کر، مطالعے کے اندر جا کر، جہاں جہاں بھی، جب بالکل فریش ہو، ذہن آمادہ ہو سوچنے کے لیے اور کوئی دماغ پہ دباؤ نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اس وقت اس حقیقت پہ سوچنا جو ابھی عرض ہو رہا ہے کہ تمام مخلوقات کو خدا نے بنا کے بھیجا ہے، انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا مکمل بنا کر، فرشتہ ہونے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ سب دے کر اس کو خلق کیا ہے. فرشتے کو فرشتہ بننا نہیں پڑتا، وہ فرشتہ بن کر آتا ہے. حیوان کو حیوان بننا نہیں پڑتا، وہ حیوان بن کر آتا ہے. درخت کو درخت بننا نہیں پڑتا، وہ بن کر آتا ہے. پانی کو پانی بننا نہیں پڑتا، وہ پانی بن کر آتا ہے. مٹی کو مٹی بننا نہیں پڑتا، وہ مٹی بن کر آتی ہے. لیکن جب انسان کی خلقت کی باری آئی، خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت کو آغاز کیا، انسان کو دوسروں سے مختلف بنایا. ایک پہلو جو انسان کے اندر دوسری مخلوقات سے مختلف بنایا وہ یہی تھا کہ انسان کو خود انسان بننا ہے. ایک کام خدا نے انجام دیا، اس پر اب انسان نے خود اپنا عمل انجام دینا ہے. سادہ الفاظ میں میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بات واضح ہو جائے ان عزیز جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بھی، خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلقت عطا کی ہے، اس خلقت کے اندر انسانیت آپ نے خود بنانی ہے. خلقت ہم نے بنانی ہے، خلق تم نے خود بنانا ہے. اور خداوند کا فرمانا ہے کہ ہم نے خلقت احسن بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے خلقت انسان کی بہت عالی بنائی ہے، لیکن یہ خلقت انسان نہیں ہے، یہ انسانیت کا پلاٹ ہے. ہم نے صرف انسان کا پلاٹ بنا کے انسان کو دیا ہے، اس کے اندر انسانی عمارت اس نے خود بنانی ہے. اب یہ ہمارے ہاں رائج ہے یہ چیز کہ بعض ملازمین گورنمنٹ، کبھی ان کو پلاٹ مل جاتا ہے، کبھی ان کو بنا ہوا گھر دیا جاتا ہے. اکثر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بنا ہوا گھر نہ دیں، چونکہ وہ ٹھیکے پہ بنوایا جاتا ہے اور ٹھیکے کا بنا ہوا گھر اتنا اچھا نہیں ہوتا، پائیدار نہیں ہوتا، ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، جیسا ہمیں ضرورت ہے وہ ایسا نہیں بنایا. عموماً ٹھیکے والے اتنے امانت دار نہیں ہوتے، ہم نے بہت ساری چیزیں ٹھیکے پہ دے دی ہیں، دین بھی اپنا ٹھیکے پہ دے دیا ہے، ٹھیکے دین کے ٹھیکیداروں کو. اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیکیدار اتنے امانت دار نہیں ہوتے، وہ ٹھیکے پہ ہی کرتے ہیں سارا کام، انہیں غرض نہیں ہوتی کہ بن کے سامنے کیا آئے گا، اسے غرض ہوتی ہے کہ کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ معاوضہ مجھے مل جائے. وہ ٹھیکیدار دین کا ہو یا دنیا کا ہو، وہ بلڈر ہو آپ کی بلڈنگیں بنانے والا، یا وہ جس کو آپ نے اپنا معاشرہ اپنی قوم دے دی ہے ٹھیکے پر کہ یہ آپ سنبھال لو. اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ ہم چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ قوم اور ملک ٹھیکیداروں کو دے دیا، ٹھیکیداروں نے ملک کے ساتھ کیا حشر کیا آج. اکثر کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر ہمیں ابھی یہاں اعلان کر دیا جائے کہ کچھ زمین ہے مومنین کے لیے، آپ بتائیں آپ کو بنا کے دیں، پیسے جمع کرائیں ہمارے پاس آپ کو بنا کے دیں، یا آپ خود بنائیں گے. اکثر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود بنائیں گے، مگر وہ جو سست ہو، کاہل ہو، مجبور ہو کسی وجہ سے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے بنا کے دے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن بعض کی خواہش ہوتی ہے کہ نہ ہمیں پلاٹ دے دیا جائے، ہم خود بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے سامنے رکھی، زمین کے سامنے رکھی، پہاڑوں کے سامنے رکھی، اور ان سب سے کہا کہ یہ ہماری امانت ہے، اسے کون اٹھائے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو پیش کی. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، سب نے امانت الہی اٹھانے سے انکار کر دیا. فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بڑھ کر وہ امانت خدا اٹھا لی و سنبھال لی. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لیکن یہ انسان نادان و ستمگر، اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنی بڑی امانت اپنے دوش پہ لے لی اور کتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لے لی اس نے. وہ امانت کیا تھی عزیزان؟ وہ امانت مختصر لفظ میں، اگر آسان لفظوں میں بیان کروں، وہ امانت یہ تھی کہ آسمانوں سے فرمایا کہ آپ کو آسمان بناؤں یا خود آسمان بنو گے، آسمان بننے کا پلاٹ دے دوں تمہیں، آسمان بننے کی صلاحیت رکھ دوں تمہارے اندر، آسمان بننے کے وسائل تمہیں دے دوں اور خود آسمان بن جاؤ، زمین بننے کی صلاحیت تمہیں دے دوں خود زمین بن جاؤ، پہاڑ بننے کی طاقت تمہیں دے دوں خود پہاڑ بن جاؤ. انہوں نے کہا ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ہمیں آسمان بنا کے بھیجو، ہمیں زمین بنا کے بھیجو، ہمیں پہاڑ بنا کے بھیجو. لیکن جب انسان کی باری آئی، انسان سے فرمایا کہ تجھے بنا کے بھیجوں یا خود بنے گا، انسان نے یہ امانت قبول کر لی کہ اے پروردگار میں خود بنوں گا، مجھے انسانیت کا پلاٹ دے دے، میں خود اس پر امارت انسانیت کی تعمیر کروں گا. اسی وجہ سے خداوند نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، اسے نہیں معلوم کہ کتنا دشوار کام اس نے اپنے دوش پہ لے لیا ہے. عظمت انسان اسی کے اندر ہے عزیزان. ہم انسان پیدا نہیں ہوتے، انسانیت کا پلاٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں خود انسانیت بنانی ہے. پلاٹ کا نام خلقت ہے اور انسانیت کا نام خلق ہے. اس خلقت کے اندر جب خلق آ جائے انسان بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ فقط خلقت ہی رہے اور اس کے اندر خلق انسانی نہ آئے، یہ ہرگز انسان نہیں بنتا. لہذا قرآن مجید نے بعض ایسے انسانوں سے انسانیت کی نفی کی ہے، جن کی جلدیں، جن کی کھالیں، جن کا ظاہر انسانی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے. فرمایا اولئک ہم کالانعام، یہ مویشی ہیں، یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ انسان نہیں ہے. کونوا قردۃ خاسئین، یہ پست بندر ہیں. بعض کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال گدے جیسی ہے، مثلہم کمثل الحمار. بعض جگہ پر فرمایا کہ مثلہم کمثلہ کمثل القلب، ان کی مثال گدے جیسی ہے، ان کی مثال کتے جیسی ہے، یہ انسان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے انسان؟ اس لیے کہ ہم نے تو ان کو انسان نہیں بنایا تھا، ہم نے انسانیت کی صلاحیت بنائی تھی، انہوں نے اس کے اندر انسانی امارت تعمیر نہیں کی. عزیزان ہم اس لیے پیدا ہوئے، فرد فرد ہم نے سے، عورت و مرد. عورتیں جو کچھ بنا رہی ہیں گھروں کے اندر اور سیکھتی ہیں، وہ بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، مرد جو کچھ بنا رہا ہے یہ بنانے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم جو بنانے کے لیے پیدا ہوئے تھے وہ نہیں بنا ہم سے، اور وہی وقت جو ادھر لگانا چاہیے تھا وہ کسی اور چیز کے بنانے میں لگا دیا، وہ کسی اور چیز کے بنانے میں لگا دیا۔ ہم آئے تھے انسانیت بنانے کے لیے، ہمیں یہ مہلت دی گئی، یہ دنیا کی مہلت، موت سے پہلے پہلے کی زندگی، مرنے سے پہلے کا عالم، اس لیے کہ اس پلاٹ کے اندر انسانیت کی عمارت تعمیر کرو تم۔ ہم اپنے معمار خود ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی تعمیر کر رہے ہیں۔ توجہ سے سننا اس مطلب کو، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عمارت انسانیت بنا رہے ہیں، اپنے معمار خود ہیں۔ کس طرح سے بنا رہے ہیں؟ دو چیزوں کی مدد سے، ایک جو کچھ سیکھ رہے ہیں اور دوسرا جو کچھ کر رہے ہیں۔ یہ عمارت تعمیر ہوتی ہے جو سیکھتے ہیں ہم، جو حاصل کرتے ہیں اور جو ہم سے سرزد ہوتا ہے، یعنی جو امپورٹ کرتے ہیں اور جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان دو کی مدد سے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ساختہ دست خود ہے، اپنا دست پر مردہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا دست پر مردہ ہے، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ جو سیکھ رہے ہو اس سے بھی آپ کے وجود کی عمارت بن رہی ہے، اور جو کر رہے ہو اس سے بھی آپ کے وجود کی عمارت بن رہی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو میں سیکھ رہا ہوں اور میرے وجود کا حصہ نہ بن رہی ہو، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو میں انجام دے رہا ہوں اور وہ میرے وجود کا حصہ نہ بن رہا ہو۔ ابھی ایک عمل ہم انجام دے رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں، ہمارا یہ تصور ہے کہ اس بولنے کا اثر یہ ہے کہ یہ بول رہے ہیں، یہ بولنے کا معاوضہ مل جائے گا، ہمیں سننے کا معاوضہ مل جائے گا، کسی کو دنیاوی کسی کو اخروی ثواب مل جائے گا۔ یہ ہمارا اپنا دنیاوی معاملہ ہے، لین دین ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت عمل جو آپ کر رہے ہیں اور جو میں کر رہا ہوں، یہ گفتگو جو آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے یہ عمل ہے، اور آپ کی سماعت اور سننا اور آپ کا دیکھنا اور آپ کا سوچنا یہ آپ کا عمل ہے۔ یہ گفتگو فقط یوں نہیں کہ منہ سے یہ الفاظ نکل کے ہوا میں پراکندہ ہو کے منتشر ہو رہے ہیں، اب یہ عمل سب ختم ہو گیا، صرف ایک لہجے کے لیے جب تک یہ آواز فضا میں موجود ہے یہ عمل ہمیں سننے کو مل رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ عمل فضاؤں میں گم ہو جاتا ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ اشتباہ ہے ہمارا، یہ غلطی ہے ہماری۔ عمل جو انسان سے سرزد ہوتا ہے، عمل انسان کے وجود سے گزر کر جاتا ہے، پہلا عمل انسان کے وجود کا جز بنتا ہے، پھر اس عمل کا ایک صدائے بازگشت باہر سنائی دیتی ہے۔ یا تجربہ کیا ہوگا آپ نے، اگر آمنے سامنے بلڈنگیں بنی ہوئی ہوں، یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، اگر سامنے ایک بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہو، یہاں سے آپ آواز دیتے ہیں، اس بلڈنگ سے ٹکرا کر پھر ہمیں سنائی دیتی ہے۔ آپ کسی پہاڑی کے سامنے جا کر کھڑے ہوں، وہاں آپ بولتے ہیں تو آپ کی آواز پہاڑی سے ٹکرا کر پھر دوبارہ آپ کو تھوڑے سے وقفے کے بعد، سیکنڈ یا اس سے بھی کم تر مدت میں آپ کو سنائی دیتی ہے یہ آواز۔ آپ نے آواز نکالی، ہاں کیا، ہو کیا، یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ اب جو دوبارہ آپ سن رہے ہیں یہ آپ کے عمل کی صدائے بازگشت ہے، نہ خود عمل ہے، آپ کے عمل کی صدائے بازگشت ہے، خود عمل نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کی گفتگو آواز، اس نے عوام میں موج ایجاد کی، ایک لہر پیدا کی۔ عمل وہ ہے جو میری زبان سے نکلا، گفتگو جو ہے جو میری زبان سے نکلی، میں نے کہا اللہ، یہ عمل ہے، یہ لبوں سے جو اللہ نکلا یہ عمل ہے۔ اس کے بعد عمل یہیں پہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اس آواز نے، اس ارتعاش نے ایک راشہ، ایک لہر پیدا کی ہوا کے اندر، اور وہ لہر اسی طرح آواز کا دباؤ، آواز کا پریشر اسی طرح موج اور لہر پیدا کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے۔ جتنی طاقت ہے اس آواز کے اندر، یہ دور تک اسی طرح، مثلا بعض اگر تصویریں دیکھتے ہیں کاغذ پہ یا ٹی وی پہ بنی ہوئی، آواز کی جسمانی تصویر بتاتے ہیں کہ اس طرح اوپر نیچے لہریں بنی ہوتی ہیں، جس طرح آپ اسپتال میں جاتے ہیں کبھی اپنے دل کی اس جی لیتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں اس سے مشین سے، تو آپ کے دل کی دھڑکن کاغذ پر دکھائی جاتی ہے، وہ دل کی دھڑکن کیسے ہوتی ہے، اوپر نیچے ایسے لہریں بنی ہوئی، آپ کے دل کی دھڑکن ہے، دل کا انقباض اور انبساط یہ عمل ہے دل کا، لیکن یہ عمل ایک کاغذ پر آپ کو دکھایا جاتا ہے اوپر نیچے لہریں بنی ہوئی، اسی طرح یہ آواز ہوا کے اندر اس طرح لہریں بناتی ہے، یہ آواز اور لہریں بناتی ہوئی جاتی ہے، ہوا کے دباؤ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہوا کو چیر کے آگے یہ لہر بڑھنا چاہتی ہے، اب جہاں تک اس کی طاقت ہے پریشر ہے وہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے، لیکن جہاں پر جا کر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ آواز رک کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات کسی دیوار سے ٹکرا کر دوبارہ ہمیں سنائی دیتی ہے، یہ جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں عمل ہمارا بعض اوقات صدائے بازگشت دیتا ہے، یہ جو معاوضہ ہے اور سزا یہ عمل کی صدائے بازگشت ہے، یہ عمل نہیں ہے، آپ کو جزا مل گئی یہ بھی صدائے بازگشت ہے، آپ کو سزا مل گئی یہ بھی صدائے بازگشت ہے، اگر اچھا عمل ہے اس کی صدائے بازگشت جزا ہے، لیکن اگر برا عمل ہے اس کی صدائے بازگشت سزا ہے، خود عمل کدھر گیا، خود عمل کہاں گیا، عمل وہ نہیں ہے جو فضاؤں میں گم ہو گیا، یہ بھی صدائے بازگشت ہے، عمل ہوئے جو زبان سے سرزد ہوا اس کے بعد جو ہوا میں جو لہر پیدا ہوئی، یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل کا پیدا کردہ لہر ہے جو ہوا کے اندر جا رہی ہے، عمل میرا وہی ہے جو زبان سے سرزد ہوا، ہونٹوں سے سرزد ہوا، یہ میرا عمل ہے، مثلا میں نے یہ کتاب اٹھائی، یہ کتاب اٹھائی، کتاب اٹھا کر رکھ دی، یہ میرا عمل ہے، یہ عمل جو بازو نے انجام دیا، لیکن اس بازو کی حرکت کے نتیجے میں کتاب اوپر آئی اور کتاب نیچے گئی، یہ عمل کا اثر ہے، یہ عمل کی صدائے بازگشت ہے، خود عمل میرے بازو کا اوپر اور نیچے جانا ہے، بازو کی حرکت کو عمل کہتے ہیں، بازو کی حرکت کو عمل کہتے ہیں جو خود میرے وجود سے سرزد ہوا ہے، یہ عمل کہا جاتا ہے، عمل فضاؤں میں گم نہیں ہو جاتا، عمل عمل کرنے والے کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، انسان نہیں بنایا، انسانیت کا پلاٹ بنایا، پلاٹ بنانے کے بعد انسان کو تعمیر کرنے کی صلاحیت دے دی، تعمیر کی صلاحیت یہ ہے کہ تو جو سیکھے گا علم حاصل کرے گا اور تو جو کرے گا عمل تجھ سے سرزد ہوگا، یہ دونوں در حقیقت تیرے وجود کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، تیری عمارت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں معمار عمارت بناتا ہے، اینٹوں کی عمارت بناتا ہے، ایک اینٹوں کا ردا لگاتا ہے، پھر ردے کے اوپر کیا لگاتا ہے، مسالہ، سیمنٹ بنا ہوتا ہے اس کے اوپر مسالہ لگاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور ردا لگاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور مسالہ لگاتا ہے، ایک اینٹ لگاتا ہے، اس اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ لگاتا ہے، کرتے کرتے یہ پورا ردا بن جاتا ہے، پھر اس ردا جب کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر مسالہ لگاتا ہے تاکہ پکڑ پیدا ہو، نیچے والی اینٹ اوپر والی اینٹ کے ساتھ جڑ جائے، کھسک نہ جائے، خشک نہ رہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ تو نے اسی طرح اپنا وجود بنانا ہے، ایک عمل جو تو کرتا ہے یہ ایک اینٹ ہے تیرے وجود کی، اس کے ساتھ دوسرا عمل کرتا ہے وہ دوسری اینٹ ہے، اس کے ساتھ تیسرا عمل کرتا ہے یہ تیسری اینٹ ہے، اس کے ساتھ چوتھا عمل کرتا ہے یہ چوتھی اینٹ ہے، اور یہ عمل اسی طرح کرتا جاتا ہے اور یہ تیرے وجود کا ایک ردا بن جاتا ہے، یہ ردا لگ گیا، اب اسی طرح عمل ہی نہیں اوپر جائے بلکہ اس کے اوپر مسالہ بھی لگانا ہے تو نے، تاکہ یہ اینٹ یہ دیوار مضبوط ہو جائے، مسالہ کس کا لگانا ہے، علم کا مسالہ، عمل کی اینٹ کے اوپر، عمل کے ردے کے اوپر علم کا مسالہ بھی لگاتے جاؤ، تاکہ یہ عمل مضبوط تیری وجود کے اندر تیرے وجود کا حصہ بنتا رہے اور ضائع نہ ہوتے رہے عمل، اس کے ساتھ علم و دانش کا مسالہ بھی لگاتے رہو ساتھ، لہذا انسان عمل کرتا ہے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، یہ علم و عمل دونوں وجود کا حصہ بنتے جاتے ہیں،
اللہ
انسان کرتا ہے، سوچتے ہیں جو کچھ، ہمارے ذہن میں جو وسوسہ گزرتا ہے، جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ سب ہمارے وجود کا حصہ ہے، ضائع نہیں جاتا، باہر نہیں جاتا کہیں بھی، خود عمل موجود ہے، نہ عمل کا اثر، خود عمل محفوظ ہو جاتا ہے، وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اور اسی سے انسان کا وجود بنتا ہے۔ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی عمارت بن رہی ہے۔ اگر یہ وہ اعمال ہیں جو خدا نے بیان فرمائے، جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، جو انبیاء اور رسول نے ہمیں تعلیم دیے ہیں، جو آئمہ خدا نے ہمیں سکھائے ہیں، اگر وہ اعمال ہیں، ان اعمال سے ایک طرح کی بلڈنگ بنے گی، لیکن وہ اعمال جو شیطان کرواتا ہے، جو خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے انسان، جو غضب و اشتہا کی وجہ سے انسان سے سرزاد ہوتا ہے، ان اعمال کے نتیجے میں ایک اور بلڈنگ بنے گی انسان کی۔ عمل انسان ساز ہے، عمل کا معاوضہ ملنا یہ صدائے بازگشت ہے، خود عمل نہیں ہے، خود عمل انسان کے وجود کے اندر رہ جاتا ہے، انسان کی ہستی کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر قانون خدا نے یہ بنایا ہے کہ ہمارا جسم بنایا، چونکہ ذات خدا ستار ہے، اسماء اللہ حسنہ میں سے ایک اسم ہے ستار، ستار یعنی پردے ڈالنے والی ذات، پنہان ستر ڈالنے والی ذات، ستر اور ستار، خدا ستر ڈالے ہوئے ہیں سب کے اوپر، اور ایک بڑا ستر جو اللہ نے ڈالا ہوا ہے ہماری یہ جلدوں کا، انسانی جلدیں اور کھالیں جو ہماری اللہ نے بنائی ہیں، ان کھالوں کا ستر ہمارے وجود کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ سب کی کھالیں انسانی بنا دی، لیکن ان کے اندر انسانیت خود انسان نبھرنی ہے، ان کھالوں کے نیچے انسانیت خود انسان نے تعمیر کرنی ہے۔ چونکہ خدا ستار ہے، موت تک، قیامت تک یہ کھالوں کا پردہ، یہ ستر تاری رکھے گا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بن کیا رہا ہے، کیا شکل بنی اس کی۔ قیامت کا دن جب آئے گا، وہاں بھی ہم نے اپنے ذہن سے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے قیامت کی بھی اور عمل کی بھی، خود ساختہ تصویر۔ قیامت کا منظر ہم نے رکھا، ایک پنڈال ہوگا اور اس پنڈال میں سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ایک بڑا مجمع لگے گا، اس کے اندر رش ہوگا، افراتفری ہوگی، اور اس پنڈال کے اندر مجمع لگا ہوا ہوگا، اور ہر امت اپنے اپنے گناہ، جس طرح مشا ایک لطیفہ نما مطلب بھی تھا کہ ایک امام جمعہ پڑھاتے ہوئے شفاعت بیان کر رہے تھے خطبہ جمعہ کے اندر، اور خود ساختہ منظر قیامت کا یہ ذکر فرما رہے تھے کہ قیامت کا منظر ہوگا، خدا کی ذات معاذ اللہ ایک تخت لگا ہوگا، اور اس تخت پر، ممبر پر خدا معاذ اللہ براجمان ہوگا، اور سامنے لائنیں لگی ہوگی، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، گناہگار رہ جائیں گے، بچ جائیں گے، ہر امت کے گناہگار وہ کھڑے ہوں گے اور لائنیں لگی ہوں گی، اور ہر نبی اپنی امت کے گناہگاروں کو لے کر آئیں گے خدا کے پاس بخشوانے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی، ہر امت کے گناہگار، ظاہر گناہگار ہیں، مجرم ہیں، مجرم مجرم ہی ہوتا ہے، وہ لائن بھی صحیح منظم نہیں ہوگی، ڈسپلن نہیں ہوگا، ہر نبی کی لائن میں گڑبڑ ہو رہی ہوگی، اور ان مولانا کے بقول کے سب سے لمبی لائن رسول خاتم کی ہوگی، چونکہ ان کی امت میں مجرم زیادہ ہوں گے، سب سے لمبی لائن ان کی ہوگی، ایک طرف موسیٰ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، پیچھے مجرم کھڑے ہوں گے، آگے موسیٰ کھڑے ہوں گے، ایک طرف عیسیٰ کھڑے ہوں گے، ایک طرف ابراہیم کھڑے ہوں گے، ایک طرف نوح کھڑے ہوں گے، ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہوں گے، اور ہر نبی اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ اے خدایا میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، اور شور ہوگا، شور شرابہ ہوگا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی اس رش میں، کہ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی لائن میں جو بنی اسرائیل کے مجرمین کی لائن ہوگی، موسیٰ ان کو بخشوانے کے لیے لائیں گے، اس میں چونکہ بنی اسرائیل زیادہ شرارتی ہیں تو وہاں کوئی گڑبڑ ہوگی، بھگدڑ مچے گی اس لائن میں، وہ جب بھگدڑ مچے گی تو سب کی توجہ ادھر چلی جائے گی، اور کچھ دیر کے لیے، اب یہ شفاعت کا تصور انہوں نے پیش کیا، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشا، کہا کہ کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی توجہ بھی اس لائن کی طرف چلی جائے گی، خدا اس لائن کی طرف متوجہ ہوگا تو رسول اللہ فوراً اپنی امت کے مجرموں کو کہیں گے کہ جلدی جلدی تم جنت میں داخل ہو جاؤ جلدی جلدی، کہ خدا ادھر دیکھ رہے تم جلدی جلدی. عزیزان، قیامت یہ ہمارا خیالی قیامت ہے، خود جو تخیل سے قیامت کا منظر کشی کیا. جنت بھی خیالی، جہنم بھی خیالی، قیامت بھی خیالی، ہر چیز خیال کی مدد سے بنائی ہوئی ہے. جنت بھی خیالی ہے نا، شاہوانی جنت، جس کے اندر وہ جنت جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے وہ یہ مردوں کی جنت ہے، سب کچھ مردوں کے لیے، حوریں ہوں گی وہاں پر. اور وہ جنت اگر کھولیں بھی تو شرم بھی آتی ہے انسان کو، کہ وہی کام اگر دنیا میں شروع کر دے جنتی آدمی، کتنی شرم کی بات ہے. جنت ہوگی وہاں، حوریں ہوں گی، حوریں یعنی فیمیل. یہ فیمیل ہر مرد کو ہزاروں لاکھوں فیمیل میں جھرمٹ میں گھرا ہوا ہوگا مومن، اور جدھر جائے گا اس کے گرد حلقہ بنا ہوا ہوگا، باپ بھی جا رہا ہے حوریں لے کر، بیٹا بھی جا رہا ہے حوریں لے کر، ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام کریں گے کہ یہ بابا یہ میری ہیں، بابا کہے گا یہ میری ہیں. حور ہے لیکن حور ہر عمل کرنے والے کے لیے ہے. حور کا وہ کنسیپٹ جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں ہے قرآن نے جو حور بیان کی ہے. ابھی اشارہ ہوگا کہ حور کیا چیز ہے. حور ہر عمل کرنے والے، عورت کو بھی ملے گی اور مرد کو بھی ملے گی. لیکن حور ہے کیا چیز؟ وہ جنت جو ہم نے خیالوں میں بسا رکھی ہے، کہ جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، دن بھر کھاتے رہیں گے. پھر وہ ایک مومن تو گھبرا ہی گئے، مولانا جب بتا رہے تھے حوروں کی تعداد تو وہ ڈر ہی گئے تصور کر کے کہ اگر اتنی ہوں گی تو سنبھالی کیسے جائیں گی. بس ایک بزرگوار نے پوچھا دوسروں سے، یہی خیالی جنت جو ذہن میں بسا رکھی ہے، پریشان ہو گئے سن کر. انہوں نے کہا کہ یہ جو حوریں تو وہاں تو حوریں ملیں گی، تو یہ جو بیویاں ہماری ادھر ہیں دنیا میں یہ کدھر جائیں گی؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہی کی نوک پلک ٹھیک کر کے یہی حور بنا کے آپ کو دی جائے گی. اس نے کہا ستیہ ناس مارے گئے، ہم خوش بیٹھے تھے کہ ان سے جان چھوٹے گی وہاں پر، پھر یہ انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑے گی. یہ خیالی جنت ہے، یہ خیالوں میں جنت جو ہم نے خود بنا رکھی ہے. عزیزان، قیامت بھی خیالی، جنت بھی خیالی، جہنم بھی خیالی، ہر چیز خیال کے اوپر بنائی ہوئی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں حقیقت قیامت وہ، حقیقت جنت وہ، حقیقت جہنم کیا ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، معاد حق ہے. قرآن خود بیان بھی فرما رہا ہے قیامت کے اوصاف میں سے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت یوم تبلا سرائر، یہ دن ہے، قیامت دن ہے. یوم تبلا سرائر، پردے ہٹانے کا دن ہے. جس طرح یہ دنیا پردے ڈالنے کا دن ہے، یا خدا ستار ہے یا پردے ڈال رہا ہے، قیامت کے دن یہ سارے پردے اتار دے گا، سارے پردے ہٹا دے گا. اس لیے قیامت کے اوصاف میں سے ایک یہ کہ یوم یفر المر، یوم الفرار ہے. قیامت کے اوصاف میں سے ایک یہ کہ یوم الفرار، ہر آدمی سے بھاگے گا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، زوج زوجہ سے بھاگے گی، زوجہ زوج سے بھاگے، زوج زوجہ سے بھاگے گا. کیوں بھاگیں گے ایک دوسرے سے؟ یہی جو اتنے مانوس ہیں یہاں پر ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہی قیامت میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے بھاگیں گے کہ پردے ہٹ جائیں گے، سب کے پردے ہٹ جائیں گے، سب کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، سب کے اعمال کھل کے سامنے آ جائیں گے. وہ اعمال ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کرامن کاتمین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رپورٹ تیار کر رہے ہیں،
عمل ہے، وہ لکھ رہے ہیں، گزارش لکھ رہے ہیں، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی تو مضبوط ہے، جتنا مرضی یہ لکھتے رہو. تو یہ ایک اور خیالی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے نا، کہ اگر بعض ہے نا ایسے جو گاڑی چلاتے ہیں، رف گاڑی چلاتے ہیں. کیوں گاڑی رف چلاتے ہیں؟ چونکہ تھانے میں کوئی ان کا واقف موجود ہے، کوئی پارلیمنٹ میں، کسی اسمبلی میں، کسی کابینہ میں، کسی حکومت میں کوئی ان کا اپنا جاننے والا ہے. جو اس سارجنٹ کاپی نکالتا ہے، لکھتا ہے، اس کو کہتا ہے جتنا مرضی ہے لکھو، ادھر سے فون کروا دیتا ہے، وہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں یہ اپنا بندہ ہے، اس کا چالان نہیں کاٹنا. یہ دنیا میں ہم نے بنا رکھا ہے یہ نظام. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ کرامن کاتبین یہ سارجنٹ ہیں پولیس کے، ٹریفک پولیس کے، جو ہماری غلطیاں لکھ رہے ہیں، اور جو ہی لکھے بھرتے جاؤ لکھتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری پارٹی مضبوط ہے، ایک فون مولا سے کروائیں گے، یہ سارے چالان سارے ختم ہو جائیں گے. اور اس وقت جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی وہ خود آئیں گے ہمیں لینے کے لیے، اور وہاں منکر نکیر آ جائیں گے. یہاں کرامن کاتبین ہیں، وہاں منکر نکیر آئیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، اور ان کو بھی کہہ دیں گے جاؤ اس سے کچھ نہ پوچھنا، چونکہ یہ ہمارا اپنا بندہ ہے. یعنی چالان کاٹتے ہوئے بھی فون کروا دیں گے، وہ چالان ختم کر دیں گے، انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے بھی. منکر نکیر وہی انویسٹیگیٹر ہے نا، وہاں پر عالم قبر میں آئیں گے، وہاں پر بھی اطلاع مل جائے گی، بندے آ جائیں گے جی یہ ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو. عزیزان، ٹریفک کے چالان کینسل کروا کے، انویسٹیگیٹر سے جان چھڑا کر، تھانے کچہری میں کسی کی سفارش کروا کے، تو اس پر اپنے دین کی بنیاد نہ رکھ لو کہ دین بھی ہمارا ایسا ہے، قیامت بھی ایسی ہے، عمل بھی ایسا ہے. یہ آپ کی دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام دنیا میں رہ جائے گا. عمل وہ نہیں تمہارا جو کرامن کاتبین کسی کاغذ میں لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کہاں لکھ رہے ہیں؟ تیرے وجود کے اندر تیرا عمل لکھ رہے ہیں، تیرے صفائی نفس کے اوپر تیرا عمل لکھ رہے ہیں، تیری ہستی میں تیرا عمل، تیرا جز بن رہا ہے، تیرا جز بن رہا ہے. قیامت میں جا کر اس کے اوپر لپٹی ہوئی کھال اتار دی جائے گی، اور وہ جو خود بنایا ہے تو نے، اس اصلی شکل میں تو ظاہر ہوگا وہاں پر، اس شکل میں سامنے آ جائے گا. جس طرح کا عمل ہے، جس طرح کا روپ خود بنایا ہے، وہ روپ کھل کر سامنے آ جائے گا. جب وہ روپ کھل کر سامنے آ جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جب بھائی بھائی کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، جب بیٹا باپ کو دیکھے گا بھاگ جائے گا. کہ اتنا خوفناک باپ، اتنا خوفناک بیٹا، اتنی خوفناک زوجہ، اتنا خوفناک شوہر. یہیں پر عزیزان، تھوڑے سے پردے اگر یہیں پر ہٹ جائیں، یہیں پر ایک دوسرے سے فرار کر جائیں گے. ہماری جو زندگی آباد ہے، رونق ہے، یہ اس وجہ سے کہ خدا نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. ان پردوں کی وجہ سے ہمارا بھرم ہے. یوم تبل السرائر، پردے ہٹانے کا دن. اس لیے کہا تھا کہ یہ ایک جملہ نہج البلاغہ کا اگر سمجھ میں آ جائے، سارا دین سمجھ میں آ جائے گا. یہ اپنی طرف سے نہیں کہا یہ جملہ، یہ جملہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر حضرت نے بیان فرمایا کہ اعمال عباد، اعمال عباد، جو کچھ عمل انسان کر رہا ہے، یہ عمل اس کے وجود میں ماخوذ ہے. قیامت میں اعلان ہوگا، ہا ام اقرأوا کتابیا، اے لوگو آؤ اپنی کتاب پڑھوا کر. خوب کتاب پڑھنے، اپنی اپنی کتاب پڑھنے آ جائیں گے، اپنا نامہ عمل پڑھنے آ جائیں گے. نامہ عمل کہاں ہوگا؟ سب حیران ہوں گے کہ پروردگارا نامہ عمل کدھر ہے. ہم سمجھے کہ جس طرح کچہری ہوتی ہے، اس میں ایک آتا ہے بندہ، وہ ساتھ الگ فائل لے کر آتا ہے، مجرم ادھر کھڑا ہوتا ہے، فائل ادھر کھلتی ہے، جج الگ بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے یہ پڑھ کر سناؤ. یہ کچھ انکار کرتا ہے، کچھ اقرار کرتا ہے، کسی کی توجیہ کرتا ہے، کسی کی دلیل پیش کرتا ہے، کسی کی سفارش کرواتا ہے. یہ عدالت نہیں ہوگی جو آپ کے شہر میں برپا ہے، یہ فائل آپ کا وجود ہوگا. خداوند فرمائے گا آؤ کتاب پڑھو، ہاں امو اقرأوا کتابیا، آؤ اپنی کتاب پڑھو، کہاں کتاب پڑھے؟
اشارہ ہوگا کفا بنفس کا حسیبا، اپنے نفس کو دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ، تیرا وجود تیری کتاب ہے.
کوئی عمل ہے جو تجھے اعتراض ہو کسی عمل پر؟ جس عمل پر انسان اعتراض کرے گا ہاتھ بول پڑے گا یہ میں نے کیا تھا، یہ میرا عمل ہے. آنکھ بول پڑے گی یہ میرا ہے، یہ میری کارکردگی ہے. زبان بول پڑے گی یہ میری کارکردگی ہے.
انسان خود اپنے وجود سے وحشت کرے گا.
سورہ مبارکہ زلزال میں یہ حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ویسے تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہیں، لیکن سورہ مبارکہ زلزال میں ہے. قیامت کا منظر ذکر کر کے از ازول زلتل ارض زلزالہ، جب وہ قیامت کا منظر جو ایک زلزلے کی مانند ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس زلزلے میں، اس اوپر نیچ میں ہوگا کیا؟ وہ زلزلہ کہاں آئے گا اور کیسے آئے گا اور ہوگا کیا؟ اس کے اندر فرمایا کہ
یوم یصدر الناس اشتاتاً،
قیامت کا دن وہ ہے جب گروہ گروہ ہوں گے.
یوم یصدر الناس اشتاتاً،
گروہ گروہ ہوں گے، ایک ٹولہ ادھر ہوگا ایک ٹولہ ادھر ہوگا، گروہ گروہ میں ہوں گے. کس لیے گروہ بنائے جائیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنا عمل دیکھیں.
یوم یصدر الناس اشتاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
گروہ گروہ بنائے جائیں گے تاکہ اپنا عمل دیکھیں آ کر. جس نے ذرہ برابر خیر انجام دیا ہے وہ اس خیر کو خود دیکھ رہا ہوگا، نہ خیر کا معاوضہ ملے گا اس کو، خود عمل دیکھ رہا ہوگا.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى.
جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ خود شر کو بھی دیکھے گا، جو جس نے کیا ہے وہ سب موجود ہوگا.
کہاں موجود ہوگا؟ اس کے اپنے نفس میں موجود ہوگا،
وہ ردا لگا ہوا ہوگا، انکار بھی نہیں کر سکتا، گواہی دے گئے، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ہم نے کیا تھا، یہ کام، یہ مثقال ذرہ ہم نے کیا تھا. ہمیں تو بڑے بڑے کام بھول گئے اپنے، لیکن جب پردہ ہٹے گا سب کچھ نکھر کے سامنے آ جائے گا، سب عمل سامنے آ جائے گا، نہ کہ فائل سامنے آ جائے گی. وہ فائل خود انسان کا وجود ہے. ایک شخص آیا بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، عرب دیہاتی تازہ مسلمان ہوا، کسی مبلغ نے جا کر اس کو دعوت اسلام دی یا خود حضرت نے دی، کلمہ اس نے پڑھ لیا، شہادت اس نے پڑھ لی، توحید کی شہادت دے دی، رسالت کی شہادت دے دی اس نے. اب اگلا چیپٹر پڑھنے آیا تھا، دین پڑھنے آیا تھا کہ میرا وظیفہ کیا، میرا فریضہ کیا ہے. آیا آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں، مسجد النبی میں حاضر ہوا، جہاں بڑے قدیمی صحابہ مکہ سے جو ساتھ تھے وہ سارے بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی موجودگی میں وہ آیا اور اس نے کہا، سلام کیا، کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بکریاں اپنی صحرا میں چھوڑ کر آیا ہوں، اونٹ وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، مصروف آدمی ہوں، تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے، دین سیکھنے آیا ہوں، مجھے دین سکھائیے، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ لمبا چوڑا دین مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شارٹ کٹ مجھے بتائیے آپ. وہ ہم بھی شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نا.
رسول اللہ نے فرمایا میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں، لیکن رسول اللہ کا شارٹ کٹ وہ پورا فولڈر ہوتا ہے. فولڈر اور شارٹ کٹ میں دیکھا ہے نا فرق ہے نا جی، شارٹ کٹ میں اور فولڈر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شارٹ کٹ ایک آئیکن ہوتا ہے، اس پہ کلک کریں تو وہی فائل کھل جاتی ہے، ایک ہی،
اسی سے اس متعلقہ فائل میں چلے جاتے ہیں. لیکن فولڈر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کئی فائلیں پڑی ہوتی ہیں، اس کو اگر کھولیں تو اندر خود ایک دنیا ہوتی ہے اس کے اندر. رسول اللہ نے فرمایا کہ دین میں شارٹ کٹ نہیں ہے، فولڈر ہوتے ہیں. فولڈر بتایا اس کو، ایک ہی بتایا، وہ بھی خوش تھا کہ میں ایک ہی سننا چاہتا ہوں، ایک سے زیادہ نہیں سننا چاہتا، یہ لمبی لمبی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، نہ ٹائم ہے میرے پاس، مجھے بس ایک جملہ فرمائیے میں سمجھ جاؤں. رسول اللہ نے اس کو ایک جملہ سمجھایا، کیا فرمایا؟
یوم یصدر الناس
اشتاتن، وہ دن جس دن لوگ گروہ گروہ شمار ہوں گے، اٹھیں گے، لیوراؤ اعمالہم، یہ آیت پڑھی رسول اللہ نے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا، یہ جملہ سننا تھا، عرب تھا، کہنے لگا السلام سمجھ میں آ گئی ساری بات، میں جا رہا ہوں. لوگ ہنسنے لگے، وہ پرانے جو شاگرد قدیم بیٹھے ہوئے تھے، قدیم سے سنتے آ رہے تھے رسول اللہ کو، وہ ہنسنے لگے تمسخر کے ساتھ، تانے کے ساتھ ہنسنے لگے کہ دیہاتی پنڈو یہ آیا، ہم یہاں پر مکہ سے کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں، عمر گزر گئی ہے دین سمجھتے ہوئے، اور یہ آیا ابھی کھڑے کھڑے کہتا ہے مجھے دین سمجھائیں، ایک جملہ سنا اور کہا خدا حافظ میں دین سمجھ گیا ہوں. ان کے تانے والا طنزمیز ہنسی دیکھی رسول اللہ نے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد رجع الرجل فقیہا، یہ فقیہ دین بن کے جا رہا ہے. فقیہ دین بن کے جا رہا ہے، اس کو سارا دین سمجھ میں آ گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ سارا دین سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ ایک فولڈر کھل جائے اگر انسان کے لیے، اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا، ساری کہانی سمجھ میں آ گئی، ساری داستان پلے پڑ گئی اس کے، اس کو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ میں کروں گا در حقیقت عمل کے ذریعے اپنے آپ کو بنا رہا ہوں، جو کچھ انجام دوں گا اپنے آپ کو بنا رہا ہوں. اگر شر انجام دیا وہ بھی میرے اندر محفوظ ہوگا، اگر خیر انجام دیا وہ بھی میرے اندر محفوظ ہوگا. یہ شخص اب کبھی خطا نہیں کرے گا، یہ شخص کبھی سستی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے سستی کروں گا تو سستی جوز جان بن جائے گی، غلطی کروں گا تو غلطی میرے وجود کا حصہ بن جائے گی، گناہ کروں گا تو گناہ میرے وجود کا حصہ بن جائے گا، غلط نگاہ کروں گا غلط نگاہ میرے وجود کا حصہ بن جائے گی. یہ گروہ کیسے بنائے جائیں گے قیامت میں؟ جس طرح یہاں پر خدا نے گروہ بنائے ہوئے ہیں. یہاں پر روایت میں ہے کہ جتنے حیوانات ہیں یہ سب انسانی اعمال کا تجسم ہیں، انسان کے اعمال کو مجسم کریں تو یہ شکلیں بنتی ہیں جو حیوانوں کی ہیں. ہر حیوان ایک انسانی صفت کا تجسم ہے، ایک جانور چوری کا تجسم ہے، ایک جانور بخل کا تجسم ہے، ایک جانور غیبت کا تجسم ہے، ایک جانور حسد کا تجسم ہے. اگر چوری مجسم ہو جائے، چوری کی تصویر بنائے نا چور کی، چوروں کے خاکے تو چھپتے رہتے ہیں اخبار میں لیکن چوری کا خاکہ نہیں چھپتا، چوری کی اگر تصویر بنائی جائے چوہے کی تصویر بنتی ہے. چوہا چوری کا تجسم ہے، چوہا بھی ہوتا ہے نا ریوڑ کے، ریوڑ چوہوں کے ہیں. قیامت میں اسی طرح انسانوں کا جب محشر ہوگا کچھ چوہوں کے گروہ کے طور پر محشور ہوں گے، جب انسانوں کا محشر ہوگا کچھ چونٹیاں بن کر محشور ہوں گے. چونٹیاں کون لوگ ہوں گے؟ بخیل کنجوس لوگ، کچھ لوگ جو غیبت کرتے ہیں یہ بھی محشور ہوں گے ایک حیوان کی شکل میں، کیونکہ اصل روپ ان کا یہ ہوگا، بنایا ان کو اپنے آپ کو ایسے ہے. غیبت یعنی کتا جو بھونکتا ہے، کتا جو نوچتا ہے، کتا جو بھونکتا ہے. قرآن میں نا کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں کی مثال دی، ان تحمل علیہ یلحس او تترکو یلحس، یعنی ان کو چھیڑو تو بھی بھونکتے ہیں، نہ چھیڑو تو بھی بھونکتے ہیں. کتا تنہا جانور ہے، جس کو چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے، جس کو نہ چھیڑو تو بھی بھونکتا ہے. ضروری نہیں اس کو چھیڑے آپ، کافی ہے سامنے سے گزر جائیں اس کے، بغیر چھیڑے گزرے پھر بھی بھونکتا ہے. غیبت کرنے والا کتا کی طرح ہوگا. ہر عمل کا ایک تجسم ہے، یہ حیوانی شکلیں، یہ سب انسانی اعمال کا تجسم ہے. لومڑی انسانی اعمال کا تجسم ہے، گیدڑ انسانی اعمال کا تجسم ہے، یہ سانپ بچھو یہ سب انسانی اعمال کا تجسم ہے. بچھو ڈنگ، وہ انسان جب بھی بولتے ہیں تو ڈنگ مارتے ہیں، جن کی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، جو تانے کے ساتھ ہمیشہ بولتے ہیں، جو دکھاتے ہیں دوسروں کو اور زخم زبان لگاتے ہیں، ان کو خدا جب قیامت میں اٹھائے گا بچھو کی شکل میں اٹھائے گا, جو زبان سے زخم زبان لگاتے ہیں, دل دکاتے ہیں دوسروں کا. ہم اس میں بڑے مردانگی سمجھتے ہیں اپنی کہ بات ایسی کروں جس سے حتمن کسی کا دل دکھے. یہ اعمال انسان کے وجود کا حصہ بن رہے ہیں, ہم معمار وجود خود ہیں. اب توجہ فرمائیں اس حکمت امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, وہ اعمال العباد فی عاجلہم, اس دنیا میں بندہ جتنے عمل کرتا ہے, نصب اعینہم فی عاجلہم, یہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے قیامت کے بعد, موت کے بعد خود عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. کہاں ذخیرہ ہوگا؟ خود انسان کے وجود کے اندر. انسان کا وجود انہی اعمال سے تشکیل یافتہ ہے. ہم اپنے معمار خود ہیں, اپنی ذات خود بنا رہے ہیں, اپنی حقیقت خود تشکیل دے رہے ہیں. یوں نہیں کہ صرف ایک معاوضہ ملے گا, ہم مر جائیں گے اور جزا یہ ملے گی باہر سے, انار اور انگور اور سیب اور دودھ, یہ معاوضہ باہر سے ملے گا. اور جب جہنم یہ ہوگی کہ باہر سے فرشتے ہوں گے, آگ ہوگی, پیپ ہوگی, یہ بیرونی سزا ہوگی. یہ دنیا کی جنت و جہنم ایسے ہے, اللہ کی جنت و جہنم کیسے ہے کہ خود تمہارے اعمال مجسم ہوں گے. در حقیقت جنت کی نعمتیں تجسم عمل انسان ہے. اب بتاؤں کہ حوریں کیا چیزیں ہیں؟ حوریں وہ فیمیل نہیں ہیں جن کے لیے مردوں نے تیاری کی ہوئی ہے, عورتوں کو محروم کیا ہوا ہے. کیونکہ عورتوں کو تو جب جنت بتاتے ہیں تو وہ تو کہتی ہیں پھر ہماری نمازیں پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے, جب حوریں ساری مردوں کے لیے ہیں ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ نہ, حور ایک نورانی مخلوق کا نام ہے, شہوانی نہیں ہے, نورانی ہے. جنت میں شہوت نہیں ہوگی, شہوت اسی دنیا میں ہے. نہ غضب ہوگا نہ شہوت ہوگی, بلکہ کوئی شہوت ران جنت جا ہی نہیں سکتا. جو اس دنیا میں شہوت رانی کر رہا ہے وہ جنت نہیں جا سکتا, کوئی غضبناک جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جنت میں کون جائے گا؟ جو شہوتوں اور غضب کو کنٹرول کرے. جنت تو شہوت رانی کی جگہ نہیں ہے, جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے, مطہر لوگوں کی جگہ ہے, جو ہر پستی سے اور ہر رذالت سے پاک ہوں گے. حور در حقیقت وہ نورانی مخلوق ہے. انسان کا عمل خود مجسم ہو کر نورانی شکل میں ظاہر ہوگا, اس کا نام قرآن نے حور رکھا ہے. خود عمل آپ کا مجسم ہوگا. یہ آپ کے اعمال کا تجسم ہے, وہ جو میوے. چونکہ قرآن نے بات ہمیں سمجھانی ہے, بات ایک ایسی سمجھانی ہے جو کسی اور عالم کی ہے. اگر آپ کسی بچے کو, چھوٹے بچے کو وہ بات سمجھائیں جو بڑوں کے سمجھنے کی ہے, ہوتی ہے نا ایسے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے سمجھنے, بچوں کو سمجھانی ہے لیکن ہیں بڑوں کی. مثلا بچے کو آپ نے سمجھانا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے آپ کا 2-2.5 سال کا, اس کا چھوٹا بہن بھائی پیدا ہوا, وہ یہ پوچھتا ہے آپ سے یہ کہاں سے آ گیا. ایک مومن نے کہا تھا کہ وہ جب بچہ لے کر آئے اسپتال سے گھر میں, تو پہلے جو چھوٹا بچہ موجود تھا اس نے پوچھا باپ سے کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ. تو انہوں نے کہا یہ خریدا ہے ہم نے اسپتال سے. تو اس نے کہا کہ یہ بیکار چیز خرید کے لے آئے, وہ اس کے بجائے بہتر تھا ایل سی ڈی خرید کے لے آتے, یہ اتنے پیسے دیے آپ نے ضائع کیے. اس طرح نہ سمجھائیں. بعض کیا سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے, بعض سمجھاتے ہیں بچے کو کہ یہ بھائی تیرا, یہ ہمیں خدا نے دیا. بچوں کی زبان میں سمجھاتے ہیں نا اس کو, آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ جس طرح تجھے خدا نے دیا ہے ہمیں, اسی طرح یہ بھی اللہ نے دیا. یہ طریقہ ہے بعض بزرگوں کا بچوں کو سمجھانے کا. بعض یہ کہتے ہیں خرید کے لائے ہیں بچے کی زبان میں, بعض یہ کہتے ہیں یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں. خوب جس طرح سے آپ بتائیں وہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. لیکن آپ وہ بات جو بڑوں کے سمجھنے کی ہے وہ بچے کو بچے کی زبان میں سمجھا رہے ہیں. بہت ساری اور باتیں بھی ہیں. آپ مثلا یہ مشین بنی کیسے ہے, یہ چیز بنی کیسے ہے, بچہ جب آپ سے پوچھتا ہے تو آپ بچے کی زبان میں اس کو سمجھاتے ہیں یہ کیسے بنی ہے. چونکہ وہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, نہیں سمجھتا یہ زبان, عزیزان ہماری حیثیت ہم بے شک بڑے ہو جائیں لیکن ہماری معرفت کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو بچے کی حیثیت ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے حقیقت قیامت و آخرت ہمیں سمجھائی بچوں کی زبان میں, بچوں کی زبان میں سمجھائی تاکہ ہم سمجھ جائیں اس کو, ہم سمجھ جائیں اس کو کہ ہوگا کیا اور ہے کیا وہاں پر. لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ وہاں کی ہر نعمت آپ کے عمل کا تجسم ہوگا, خود عمل آپ کا ظاہر ہوگا اس نعمت کی صورت میں. اور قیامت کے جہنم کے جتنے عذاب ہیں وہ خود عمل انسان عذاب بن کر ظاہر ہوگا. نہ یہ کہ عمل یہاں کیا کہ ایک چوری کی اور باہر سے آ کر اس کو کوڑے مارے, نہ, خود عمل ہے جو عذاب بن کر ظاہر ہوگا, خود عمل عذاب بن کر ظاہر ہوگا. توجہ فرمائے, ابھی حدیث نورانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ان المؤمن, اس مضمون کی روایات متعدد ہیں, میں صرف آپ کی خدمت میں ایک عرض کر رہا ہوں, وقت کم ہے. ان المؤمن اذا خرج من قبره, مومن جب قبر سے خارج ہوگا, اس قبر سے مراد بھی عالم قبر ہے, یہ گڑا نہیں ہے, یہ گڑا خاک کا ہم اس کو قبر سمجھتے ہیں. قبر یہ لحد ہے, اس کو عربی زبان میں لحد کہتے ہیں. قبر عالم قبر ہے جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں, لیکن ہم وہ نام اس کے اوپر قبرستان یا مقبرہ یا جو بھی ہے اس لحد کو بھی کہتے ہیں. لحد مٹی کا گڑا جس میں جسم ہمارا دفن ہو جاتا ہے, یہاں پر ہم نہیں ہوتے, روح نہیں ہوتی, روح عالم قبر میں ہوتی ہے. انسان روح ہے, مرنے کے بعد روح عالم قبر میں ہے اور جسم اس لحد کے اندر ہے, گڑے کے اندر ہے, کہ کپڑے الماری میں ہیں, کپڑے میت نے جو پہنے ہوئے تھے وہ گھر میں الماری میں رکھے ہوئے ہیں, صندوق میں رکھے ہوئے ہیں, جسم گڑے میں رکھا ہوا ہے, اور خود کہاں ہے؟ خود عالم قبر میں ہے, عالم قبر میں ہے, عالم برزخ میں ہے. اس عالم برزخ سے جب مومن نکلے گا, انسان نکلے گا اور بارگاہ خدا میں حاضر ہوگا, اس وقت کچھ مناظر دیکھے گا یہ مومن جب قبر سے باہر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ان المومن اذا خرج من قبره, مومن جب قبر سے باہر آئے گا, صور له عمله فی صورت حسنہ, اس کا عمل بہت ہی زیبا و حسین صورت میں مجسم ہو کر اس کے سامنے آئے گا, اس کا خود عمل اس کا مجسم ہو کر اس کے سامنے آئے گا. فیقول له لا, اور یہ مومن کہے گا, ما انت, تم کون ہو؟ فواللہ انی لاراک امرا الصدق, یہ اس کو کیا کہے گا کہ خدا کی قسم میں تجھے ایک بہت سچا انسان دیکھ رہا ہوں, صدیق دیکھ رہا ہوں, سچا دیکھ رہا ہوں. فیقول لا, تو وہ جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو بہت خوبصورت, وہ بڑا زیبا انسان ہے, تو سچا انسان ہے, یہ اس کو جواب دے گا, انا عملک, تو مجھے نہیں پہچانتا, میں تیرا عمل ہوں, میں خود تیرا عمل ہوں. انا عملک فیکون لہ نورن, یہ عمل اس کا نور بن جائے گا, یا او قائدن الی الجنہ, اس کی روشنی میں وہ جنت کی طرف جائے گا. وان الکافر اذا خرج من قبره, اور کافر جب قبر سے باہر نکلے گا, صور لہ عملہ فی صورت سیئہ, اس کا عمل بہت ہی بدترین و بدشکل ترین صورت میں اس کے سامنے مجسم ہوگا. یہ اس کے سامنے وبشارت سیئہ فیقول, یہ عمل جب اس کے سامنے ظاہر ہوگا, من انت, یہ شخص سے پوچھے گا تو کون ہے؟ فواللہ انی لاراک امرا السوء, میں تجھے ایک بہت بدصورت و بدشکل انسان دیکھ رہا ہوں. فیقول انا عملک, تو مجھے نہیں پہچانتا, میں تیرا عمل ہوں, یہ بدصورت تیرا عمل ہے, تو تیرا عمل ہے, میں تیرا عمل تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں. فینطلق به حتى يدخل النار, وہی عمل اس کا ہاتھ تھامے گا اور اس کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے گا. فروان احادیث نہج البلاغہ کے اندر بھی اور احادیث نبوی اور ائمہ اطہار کی, جن میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے عزیزان, کہ خود عمل انسان انسان کے وجود کے اندر ظاہر ہوگا. تقوی انسان کے وجود کا حصہ ہے, عمل صالح انسان کے وجود کا حصہ ہے, عمل سوء انسان کے وجود کا حصہ ہے. ہر بدی و ہر برائی ہمارے وجود کے اندر محفوظ ہے، جو نگاہ نامحرم کو کی ہے ایک ایک نگاہ محفوظ ہے۔ لیکن یہاں تک بات جب پہنچی تو ایک آخری جملہ عرض کرتا چلوں اختتام پر، کہ اگر متوجہ نہیں تھے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پارٹی مضبوط ہو تو آدمی کام چلا لیتا ہے، کرامن کاتبین کا چالان باطل کرا سکتا ہے، منکر نکیر سے انویسٹیگیشن معاف کرا سکتا ہے، پارٹی مضبوط ہے ہماری، کیونکہ شیعوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی پارٹی بہت مضبوط ہے، ہر قسم کا مجرم پاس کرا سکتے ہیں پارٹی، یوں ہی بتایا گیا نا ممبروں سے، آئمہ معصومین، آئمہ طاہرین، آئمہ پاکیزہ، ان پاکیزہ آئمہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں کیسے رکھا گیا؟ ہمارے ذہنوں میں یہ رکھا گیا کہ یہ وہ پارٹی ہے جو اپنی پارٹی کے سارے مجرموں کو، اتنی طاقت ہے ان کے پاس کہ ہر مجرم کو انویسٹیگیشن بھی معاف کرا دیں گے اور اس کا چالان بھی ختم کرا دیں گے، چونکہ پارٹی بہت مضبوط ہے، یہ ہمیں بتایا گیا۔ عزیزان، حقیقت امر یہ نہیں ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے خاندان عصمت و طہارت اس لیے بنایا تاکہ یہ رول ماڈل ہوں، یہ نمونے ہوں۔ انسان جب اپنے عمل سے اپنے آپ کو بنا رہا ہے تو خدا نے اس لیے یہ ہستیاں بنا کر ہمارے سامنے پیش کی کہ اگر بنانا ہی ہے تو ایسا بنانا اپنے آپ کو، ان کی طرح بنانا اپنے آپ کو، یہ ماڈل ہے تمہارا، اگر ان کی طرح بنے سارے مراحل تمہارے آسان ہو جائیں گے، اگر ان کی طرح نہ بنے مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ اگر غلطی ہو گئی ہم سے نافہمی کی وجہ سے، غفلت کی عمر بسر کر دی اور اپنا وجود ناکارہ بنا دیا، ابھی تک تو بن چکے ہیں نا، جو جس عمر میں میں اس عمر میں اگر پہنچ چکا ہوں تو میں نے اپنا وجود بنا لیا ہے، اب متوجہ ہوا کہ یہ تو غلط بنا لیا، میں تو گناہ کرتا رہا، میں غلطیاں کرتا رہا، میں عمل سو انجام دیتا رہا، اب تو بن چکا ہوں، اب کوئی راہ ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کے لیے ایک موقع رکھا ہے اور وہ ہے توبہ، استغفار۔ استغفار بھی نجل بلاغہ میں امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے، استغفار یعنی یہ جتنی عمارت غلط بنا لی کسی شیطان کے اکسانے پر، کسی غلط کے کہنے پر جو عمارت بنا لی، اس کو ڈیمالش کرنے کا نام توبہ ہے، یہ پلاٹ دوبارہ خالی کرنے کا نام توبہ ہے، اس کو ڈیمالش کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، گراؤ سب کچھ، یہ گرا کے پھر دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کرو۔ وقت نہیں، میں آپ کی خدمت میں نجم بلاغہ کا وہ قول بھی، یہ بھی کلمات کسار میں ہے، آخر نجم بلاغہ میں انشاءاللہ خود جا کر اس کا مطالعہ فرمائیے گا کہ استغفار سابقہ جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں ان سب کو ختم کر کے نئی اس پلاٹ کے اوپر نئی انسانی بلڈنگ بنانے کا نام توبہ اور استغفار ہے۔ یہ لوگ جو کربلا میں آئے قاتل بن کر، کہاں سے انسان اس مقام تک آ پہنچتا ہے کہ قاتل نواسۂ نبی بن جائے؟ کب انسان اتنا شقی بن جاتا ہے کہ آل رسول کی رضائیں اپنے نیزوں سے اتارے اور مسلمان بھی ہو، کلمہ رسول بھی پڑھ رہا ہو؟ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامز اللہ فرماتے ہیں کہ بنت علی کا یہ جملہ انسان کو عمر بھر رلانے کے لیے کافی ہے، جو دربار شام میں جا کر بی بی نے بیان کیا۔ جب گئی دربار میں، چاروں طرف دربار کے نگاہ کر کے فقط ایک جملہ کہا، پوچھا کہ آیا تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ تم میں کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ ہم اسی نبی کی اولاد ہیں، میں اسی نبی کی بیٹی ہوں۔ کس طرح سے انسان اتنا شقی ہو جاتا ہے، کس طرح سے اتنا درندہ ہو جاتا ہے؟ حضرت سید ساجدین، جب بھی شام کا نام آتا امام کا گریہ جاری ہوتا، شام غیرت سجاد کو کھا گئی تھی۔ کربلا کو بھی یاد کرتے مولا، لیکن جب شام کا ذکر آ جاتا سید ساجدین کی حالت بدل جاتی، متغیر ہو جاتی۔
شام میں کیا ہوا؟ جگر سجاد سے پوچھیں، قلب سجاد سے پوچھیں کہ شام میں کیا ہوا. جب کسی شخص نے مدینہ میں امام سے کہا تھا کہ مولا آپ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آپ تو خود فرماتے ہیں شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہماری سعادت ہے. امام فرماتے ہیں میں نے کب کہا شہادت ہمارے لیے قابل افتخار نہیں ہے، لیکن شام کے بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، وہ مناظر جو میری پھوپھیوں نے اور میری بہنوں نے دیکھے، کیا وہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے؟ جب دربار میں اہل بیت کو لے جایا گیا، در دربار پر بٹھا دیا گیا، اہل بیت بیٹھے رہے، بچے بیٹھے رہے، بیبیاں بیٹھی رہیں، دربار میں اندر نہیں لے جا کے جا رہے تھے، اس لیے کہ دربار سج رہا ہے، دربار تیار کیا جا رہا ہے. دربار کے چاروں طرف کرسیاں لگائی گئیں، اجنبیوں اور نامحرموں کو بلایا گیا، خصوصی مہمان دعوت کیے گئے. دربار کی تیاری کا ایک عمل، بعض روایات نے یہ بھی لکھا ہے کہ دربار کے اندر شراب تقسیم کی گئی، جس نے کبھی نہیں پی تھی اس دن اس کو بھی پلائی گئی. جشن کا اہتمام تھا. اس ماحول میں جب اہل بیت کو داخل کیا گیا، قطار کے اندر آگے سید سجاد ہیں، سید ساجدین کے پیچھے بیبیاں ہیں، بیبیوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے رسیوں میں جکڑے ہوئے. دربار میں جا کر بیچ میں کھڑا کر دیا گیا. بنت علی نے وہاں یہ جملہ بیان فرمایا، آیا تم بھی کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اور وہ منظر جو جگر سجاد کو کھا گیا، وہ منظر یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یزید لعین نے کسی سے پوچھا کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، مجھے بتاؤ آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ اسیر ہو کے شام آ گئی ہے. ایک لعین نے اٹھ کر کہا، یزید وہ کربلا میں ماری نہیں گئی، اسیر ہو کر شام میں آ گئی، ابھی تیرے دربار میں موجود ہے. بتانے لگا وہ بی بی کہاں ہے، کون سی بی بی ہے. بس یہی جگر سجاد اور غیرت سجاد کے امتحان کا وقت تھا. اس لعین نے اشارہ کیا، یزید وہ سفید بالوں والی خاتون جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، جو ایک بڑھیا کے شانے پہ ماتھا رکھ کے کھڑی ہوئی ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے. بس یہاں وہ مرحلہ تھا کہ جب تمام اجنبیوں اور نامحرموں نے اور شرابیوں نے نگاہیں اٹھائی، نگاہیں اٹھا کر کس کی طرف لگائی؟ بنت علی کی طرف لگائی. کون سی بنت علی؟ وہ بنت علی کہ جب علی نے زہرا کا جنازہ مدینے میں اٹھایا تھا، زہرا نے وصیت کی تھی علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میں پسند نہیں کرتی یہ لوگ میرے جنازے میں آ جائیں. علی جب جنازہ رات کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، رات کے عالم میں جنازے کے پیچھے پیچھے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، قدموں کی آہٹ سن کر فرماتے ہیں بیٹا حسن دیکھو کون آ رہا ہے. حسن بلوٹ کر جاتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں بابا بہن زینب آ رہی ہے ماں کے جنازے کے پیچھے. زینب چھوٹی سی 5 سال کی عمر میں ماں کے جنازے کے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے. علی فرماتے ہیں بیٹا حسن جلدی واپس جاؤ، بہن کو گھر میں چھوڑ کر آؤ، شاید اس تاریکی میں کوئی نامحرم کھڑا ہوا میری بیٹی کو دیکھ رہا ہو. اے علی آپ جو پسند نہیں کرتے زینب چھوٹی سی ہو کسی نامحرم کی نگاہیں پڑ گئے. علی آئیے شام میں آپ کی زینب، آپ کی پیاری زینب، آپ کی لاڈلی زینب، آپ کی زینب کھڑی ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، ساری نگاہوں کی ہوئی زینب کی طرف لگی ہے. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون.